أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پورے خلوص اور پوری توجہ کے ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بھیجیے گا. زن محترم، عرض کیا تھا کہ درود بھیجے محمد والے محمد نے. خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ والعصر کے اندر کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام بنی نو انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان بنی نو انسانوں میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہی لوگ کامیاب ہیں وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، باقی سب کے سب لوگ خسارے میں ہیں۔ تو حضرت گرامی عرض کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح انسان اور انسانیت کی نجات کا باعث ہے۔ اگر ایک انسان صاحب ایمان ہے تو وہی انسان انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اگر کوئی انسان مومن عمل صالح انجام دیتا ہے تو ایسا ہی انسان انسان کہلانے کے لائق ہے۔ وَإِلَّا جو توحید کی معرفت نہیں رکھتا، جو نبوت کو قبول نہیں کرتا، جو آخرت کو قبول نہیں کرتا، ایسے انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان نہیں کہا جائے گا۔ انسان ہے وہ کہ جو ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہو۔ رضوان گرامی عرض کیا تھا کہ ایمان کے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جب یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو کیا ہو جب کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی پہلے جس درجے پر تھے اس درجے سے اور اوپر آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے کہ انسانوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ زان گران، اب کتنی بدنصیبی ہے ہماری کہ قرآن مجید ہمارے گھروں کے اندر موجود ہو اور پورا دن ہمیں یہ توفیق نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لیں۔ یہ بدنصیبی ہے بہت بڑی۔ وہ قرآن مجید اور اس کی وہ آیات کہ جو انسان کے ایمان میں تازگی پیدا کر دیتے ہیں اور ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، درجات ایمان کی بلندی کا باعث بنتی ہیں جو آیات، اذان گرامی آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن مجید کو اس طرح سے متروک کر دیا گیا۔ تو اذان گرامی قرآن خود اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایمان کے درجات ہیں، ہر انسان مومن ایک درجے پر نہیں ہے، جتنے انسان ہیں اتنے درجے ہیں۔ اور روایات میں نے عرض کیا کہ 10 درجات کا ذکر ملتا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو کل ایمان ہیں۔ امیر المومنین کون ہے زانِ گرامی؟ کل ایمان ہیں۔ کل ایمان کے متعلق امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ایمان کے آخری درجے پر ہیں، 10ویں درجے پر ہیں، اور سلمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سلمان جو منا اہل البیت ہیں وہ علی کے بعد دوسرے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ سلمان کا یہ مقام ہے، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ سلمان علی ابن ابی طالب کے بعد ایمان کے دوسرے درجے پر فائز ہیں۔ سلمان کا بہت بڑا مقام ہے اذان گرامی۔ البتہ اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی امام حسن اور امام حسین اور ان کا مقام کیا تھا، نہیں، امام حسن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو مقام علی ابن ابی طالب کا ہے امامت کے لحاظ سے، وہی مقام امام حسن کا بھی ہے، امام حسین کا بھی ہے۔ لہٰذا بات ہو رہی ہے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، علی کے بعد جس کا بلند ترین درجہ ہے اذان گرامی وہ کون ہے؟ سلمان و منا اہل البیت۔ سلمان کا بہت بڑا مقام ہے اذان گرامی۔ سلمان ایک عجیب انسان ہے، ایک عجیب شخصیت ہے، ایک عجوبہ تاریخ ہے، ایک ایسا انسان کہ جس کو امام صادق بار بار یاد کرتے ہیں۔ آپ سوچیں امام معصوم جس ہستی کو یاد کرتے ہوں، اس سلمان کا مقام کیا ہوگا، اس صحابی کا مقام کیا ہوگا۔ سلمان کے متعلق عجیب و غریب روایات موجود ہیں اذان گرامی۔ درجات کے لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کے بعد سب سے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں سلمان، اور کس وجہ سے؟ کیونکہ سلمان ایک بامعرفت انسان ہے، سلمان ایک عارف انسان ہے، سلمان ایک بافضیلت انسان ہے، معنوی کمالات کا حامل ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سلمان خود اصحاب صفہ میں سے ہیں، یعنی مالی لحاظ سے انتہائی تہی دست، انتہائی غریب، انتہائی فقیر، کہ پورے دن میں سلمان کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک کھجور ہوتی تھی، ایک لباس ہوتا تھا جس سے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اتنی فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والا انسان عزان گرامی، علی ابن ابی طالب کے بعد افضل ترین درجے پر فائز ایمان کے. لہذا عزان گرامی، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت ہے، بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، کہ عجیب روایت، کسی صحابی کے متعلق یہ روایت نہیں ملتی عزان گرامی، سلمان کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ من عرفہ، جس نے بھی سلمان کو جان لیا، سلمان کو پہچان لیا، بس وہ کیا ہے، فقط کانا مومنن، ایسا شخص کہ جو سلمان کو پہچان لے، سلمان کی معرفت حاصل کر لے، وہ شخص مومن ہے، صاحب ایمان ہے. اور جس شخص نے سلمان کا انکار کیا، ایسا شخص کافر ہے. عزیزان گرامی، عجیب روایت ہے کہ جس نے سلمان کی معرفت حاصل کی وہ صاحب ایمان ہے، اور جس نے سلمان کا انکار کیا وہ شخص کافر ہے. امام معصوم سے روایت ہے عزیزان گرامی. لیکن یہاں پر کفر سے مراد شرعی اعتبار سے کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر سلمان کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ مسلمان ہے، معنوی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، روحانی اعتبار سے بات ہو رہی ہے. مختلف پہلو ہوتے ہیں نا بات کرنے کے، یہ بات ہو رہی ہے معنوی اور عرفانی لحاظ سے، کہ سلمان عرفانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اس مقام و مرتبت پر فائز تھے کہ جس نے سلمان کی معرفت حاصل کر لی وہ حقیقی معنوں میں مومن بن جائے گا، اور جس نے سلمان کا انکار کر دیا، سلمان کی فضیلت کا انکار کر دیا، ایسا انسان کافر ہو گیا، یعنی گر گیا، ساقط ہو گیا، ایسا انسان کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. لہذا بہت بڑا ولی اللہ، اگر کوئی کہے جناب میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں، لیکن سلمان کا کے مد مقابل آ جائے، سلمان کا انکار کر دے، ایسا شخص حقیقی معنوں میں ولی اللہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سلمان کون ہے؟ باب امیر المومنین ہیں، باب اہل بیت ہیں. سلمان غلام علی ہیں، غلام رسول ہیں. جس نے سلمان کا انکار کیا گویا اہل بیت کا انکار کیا، جس نے سلمان کا انکار کیا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا جان گرامی، یہ جو روایات میں ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، بہت بڑی فضیلت ہے سلمان کے لیے، بہت بڑا مقام ہے سلمان کے لیے. محدث قمی نے سفینہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، درود بھیجے امام کی ذات پر، بار دیگر صلوات بھیجیے گا محمد، ٹھیک ہی ہوگا، درود بھیجیے محمد والے محمد. محدث قمی لکھتے ہیں سفینہ کے اندر اس روایت کو کہ ایک دفعہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل تھی، امام اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، اصحاب امام صادق بحث کر رہے تھے کہ جعفر طیار زیادہ مقام اور مرتبے پر فائز ہیں یا سلمان زیادہ مقام و مرتبے پر فائز ہیں. تو ایک دفعہ جب یہ بحث ہوئی تو کسی نے کہا سلمان اسرار امیر المومنین کو جاننے والے تھے، سر امیر المومنین تھے، امیر المومنین کے بہت زبردست صحابی تھے، ہمراز تھے، اور سلمان کا بڑا مقام ہے، منا اہل البیت ان کو مقام دیا گیا ہے. دوسروں نے کہا نہیں، جعفر طیار وہ ہستی ہیں جو جنگ موتا میں اللہ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی، ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، تو اللہ نے بہشت میں ان کو دو پر عطا فرمائے، لہذا جعفر طیار کا بہت بڑا مقام ہے. جعفر طیار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ہجرت حبشہ جب ہوئی تو تو اس کی مسئولیت خود جعفر طیار کو دی گئی تھی. یہ خود ایک بہت بڑا کام اور کارنامہ تھا کہ جو حضرت جعفر طیار نے انجام دیا تھا. لہذا یہ مقابلہ دونوں شخصیات کے درمیان کیا جا رہا تھا. کوئی کہتا تھا جعفر طیار زیادہ افضل ہیں, کوئی کہتا تھا سلمان زیادہ افضل ہیں. تو اتنے میں ایک صحابی نے ایک عجیب جملہ کہا توہین آمیز سلمان کے متعلق. کہا سلمان تو ایک مجوسی تھے, پہلے مجوسی تھے, آگ پرست تھے, آتش پرست تھے, اور بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. لہذا ان کا مقام اتنا بڑا نہیں ہے جتنا جعفر طیار کا مقام بلند ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک دفعہ فرزند رسول امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اپنے صحابیوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو تم موازنہ کر رہے ہو اور یہ جو تم نے جملہ کہا سلمان کے متعلق, یہ ٹھیک نہیں ہے. سلمان جو منا اہل البیت کے مقام پر فائز تھے, اللہ نے اس مقام کی وجہ سے انہیں علویوں میں سے بھی شمار فرمایا اور قریشیوں میں سے بھی شمار فرمایا. لہذا یہ نہ کہو کہ وہ مجوسی تھے, نہیں, منا اہل البیت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد اب وہ علوی بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں. یہ سلمان کا مقام ہے عزیزان گرامی. اور پھر اس کے بعد درود بھیجا سلمان کے اوپر کہ سلمان پر اللہ کا درود و سلام ہو. آپ ذرا سوچیں عزیزان گرامی کہ امام معصوم یعنی امام صادق جیسی ہستی جس کے اوپر درود بھیجے, جس کے اوپر صلوات بھیجے, اس سلمان کا مقام کیا ہوگا, اس کا مرتبہ کیا ہوگا, وہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہوگا. اور یہاں پر میں اس کو روک کر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھو زینی گرامی, اطاعت انسان کو منا اہل البید بنا دیتی ہے. یعنی سلمان فارسی تھے, امام صادق کہتے ہیں کہ دیکھو سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان کو سلمان محمدی کہا کرو. اللہ اکبر, یہ مقام ہے سلمان کا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ سلمان رسول اللہ کی ذات میں ضم ہو چکے تھے, علی کی ذات میں, اہل بیت کی ذات میں ضم ہو چکے تھے, اطاعت گزار تھے. لہذا اللہ نے سلمان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ اہل بیت میں سے ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, نوح کا بیٹا کون تھا جانے گرامی؟ ایک نافرمان انسان تھا, اپنے باپ کا نافرمان تھا, نبی کا نافرمان تھا, خدا کا نافرمان تھا. آپ دیکھیں کہ وہ جو سگا بیٹا ہے, خونی رشتہ ہے اس سے, اس سگے بیٹے کے بارے میں قرآن مجید کہتا انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ بیٹا تیرا بیٹا نہیں ہے, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ منکر ہے, تمہاری نبوت کا منکر ہے, یہ میری توحید کا منکر ہے, لہذا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہو سکتا. تو زانی گرامی, ایمان اور اطاعت انسان کو اہل بیت میں سے بنا دیتی ہے. لیکن اگر انسان کے اندر اطاعت نہ ہو, ایمان نہ ہو, تو پھر انسان چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو, وہ نبی کا بیٹا نہیں کہلائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زانی گرامی, سلمان جو منا اہل البیت تھے, ان کے بارے میں عزیزان گرامی روایات میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کثرت کے ساتھ سلمان کا ذکر کیا کرتے تھے, بہت زیادہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے. کسی صحابی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ آپ سلمان کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دیکھو سلمان سے مجھے بڑی انسیت ہے, جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ابن رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ کہا تین باتوں کی بنیاد پر میں سلمان کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں خصوصی طور پر کہ سب سے پہلی چیز جو سلمان کے اندر خصوصیت پائی جاتی تھی, پہلی چیز یہ تھی کہ وہ علماء دوست تھے. سلمان علماء کو پسند کرتے تھے, علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے تھے, علم کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے تھے, علم کو سیکھنا اور سکھانا پسند کرتے تھے. اور یہ بات مجھے بہت پسند ہے. حسن گرامی, آپ دیکھیں کہ امام صادق اس کو ایک ارزش کے طور پر، ایک قدر اور ایک ویلیو کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ سلمان کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ عالم دوست تھے، علم دوست تھے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے سے کس طرح سے یہ ویلیو ختم ہو گئی. آج ہم عمرہ کے درمیان بیٹھ رہے ہیں تو فخر سمجھتے ہیں، آج ہم دنیا دار لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں تو بڑا پسند کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں دنیا دار انسان کے ساتھ بیٹھے، فلاں امیر کبیر انسان کے ساتھ بیٹھے، فلاں ایکٹر کے ساتھ ہم نے تصویر کھنچوائی. لیکن اذان گرامی، خود علماء آج ہمارے معاشرے کے اندر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. غربت سے مراد یعنی اجنبیت کی زندگی گزار رہے ہیں. معاشرے میں ان کا کیا رول ہے؟ معاشرے میں ان کو کیا رول دیا جاتا ہے؟ نوجوان کتنی انسیت رکھتے ہیں ایک عالم سے؟ افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں عالم کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، ہمارے معاشرے کے اندر عالم کو وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا. نوجوان علماء سے مانوس نہیں ہے. جس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اذان گرامی دین آہستہ آہستہ ہمارے گھروں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی تربیت نہیں ہے. کس وجہ سے نہیں ہے؟ اس لیے کہ علماء سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، معرفت سے دور ہیں. معرفت کہاں سے ملے گی؟ عالم کی محفل سے ملے گی. افسوس کے ساتھ کہ خود ہمارے ممبر کہ جہاں سے علم کو تقسیم کیا جانا تھا، علم کو پھیلایا جانا تھا، علوم آل محمد جس ممبر سے پھیلائے جانے تھے، افسوس کہ اسی ممبر سے اذان گرامی علم نہیں دیا جاتا، سیرت ائمہ کو بیان نہیں کیا جاتا، نالج نہیں دی جاتی. بس ایک سلسلہ ہے، ایک روایتی سلسلہ ہے کہ جسے انجام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ثواب ضرور حاصل کر لیا مجلس کر کے، لیکن اگر آپ نے معرفت حاصل نہ کی، آپ نے نالج حاصل نہ کی، آپ نے علم حاصل نہ کیا، اگر آپ نے سیرت ائمہ سے کوئی سبق نہ لیا اذان گرامی، تو آپ نے اپنا بڑا نقصان کیا. ثواب ایک چیز ہے، معرفت ایک چیز ہے، ثواب کا حصول بھی ضروری ہے، لیکن ثواب سے زیادہ معرفت کا حصول ضروری ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا اذان گرامی، علم دوستی اور عالم دوستی ایک ارزش ہے. امام صادق یہ خصوصیت بیان کر رہے ہیں سلمان کی. سلمان مجھے اس لیے زیادہ اچھا لگتا ہے، سلمان سے اس لیے زیادہ انسیت ہے امام صادق کو کہ علم دوست ہے، عالم دوست ہے. آج اذان گرامی ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ افسوس کی بات ہے، پورے پاکستان کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو دیہات کے دیہات خالی ہیں، کوئی ایک عالم دین نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز بن جائیں گے لوگ، انجینئرز بن جائیں گے، لیکن علم دین کی طرف آگے نہیں بڑھتے، علم دین کے لیے کوشش نہیں کرتے، علم دین کو اہمیت نہیں دیتے. اور ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے اذان گرامی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جہالت عام ہو گئی ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. حتیٰ شہروں کا یہ حال ہے کہ بہت سی مساجد اسی کراچی کے اندر اذان گرامی، وہاں نماز جماعت نہیں ہوتی. لاہور شہر میں بہت سی ایسی مساجد ہیں کہ جہاں نماز جماعت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ پراپر عالم دین نہیں ہیں. اجتماعی مسائل کے اندر، سیاسی مسائل کے اندر جو قوم کو درپیش چیلنجز ہیں، مذہب کو درپیش چیلنجز ہیں، ہمارے پاس ایسی قیادت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے علماء موجود نہیں ہیں کہ جو ملت کی رہنمائی کر سکیں، ملت کو لیڈ کر سکیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ہم، اگر ہمارے چار بچے ہیں یا پانچ بچے ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں ایک انجینئر بن جائے، ایک ڈاکٹر بن جائے، ایک پائلٹ بن جائے، ایک فلانا بن جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب معاشرے کے اندر مذہب مشکل کا شکار ہوتا ہے، ملت مشکل کا شکار ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں جناب مولانا کہاں چلے گئے، عالم دین کہاں ہیں، جنازوں میں علماء نظر نہیں آتے. بھائی کہاں سے نظر آئیں گے جب آپ نے پیداوار ہی روک دی ہے؟ جب آپ اپنے گھروں کے بچوں کو، جو اچھے بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، جب آپ ان کو علم دین کی طرف نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. پھر کہتے ہیں جناب ایسے لوگ مدرسے میں پل رہے ہیں کہ جن کی فرض کر لیجئے ذہنی سطح وہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ پلیں گے کہ جب اچھے گھرانے کے لوگ، اچھی سطح کے لوگ، اچھے پڑھے لکھے نوجوان، جب معاشرے کے اچھی سطح کے لوگ مدرسے کے اندر نہیں آئیں گے اور ان کے علم دین کی طرف نہیں بھیجا جائے گا، ان کو قم نہیں بھیجا جائے گا، تو نتیجتاً آپ کو پھر جو فیکٹری سے مال ملے گا وہ بھی ویسے ہی مال ملے گا، جس درجے کا بھیجا ہے اسی درجے کا ملے گا آپ کو، اس سے اچھا تو نہیں مل سکتا نا. لہذا اذان گرامی یہ ایک ارزش ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. علم دوستی بڑی ضروری ہے، عالم دوستی بڑی ضروری ہے. اپنے بچوں کو حوضوں کی طرف بھیجیں، مدرسوں کی طرف بھیجیں. اور دوسری اذان گرامی، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کہ جو سلمان کے اندر موجود تھی، خصوصیت موجود تھی جس نے مجھے متاثر کیا، جس کی وجہ سے میں بار بار سلمان کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ ہے سلمان کا فقیر نشین ہونا، فقراء کے ساتھ بیٹھنا، فقراء کی محافل کے اندر بیٹھنا. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو سلمان کی یہ چیز بہت پسند ہے کہ سلمان عمراء کے درمیان بیٹھنا پسند نہیں کرتے، فقراء کے درمیان بیٹھنا پسند کرتے ہیں. زان گرامی، میں نے اپنی پہلی مجلس میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں فقراء کو، معاشرے کے جو فقیر طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، نادار طبقہ ہے، محتاج طبقہ ہے، مظلوم طبقہ ہے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ مظلوم طبقہ اور محروم طبقہ یہ ملت کا سرمایہ ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ ملت کا دست بازو ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ ہمیشہ غریب اور مستضعف طبقہ ہمیشہ سے دین کے اوپر قربانی دیتا چلا آ رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ انبیاء کا جنہوں نے ساتھ دیا وہ اکثر فقراء لوگ تھے، غریب لوگ تھے، نادار لوگ تھے. عمراء بہت کم لوگ انبیاء کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ، اکثر ساتھ دینے والے محتاج اور غریب لوگ ہوتے ہیں. لہذا جو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، انہیں بھی اپنی اس ارزش کا پتہ چلنا چاہیے، اپنی ویلیو کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے طبقے سے ہی لوگ آل محمد کے ساتھی ہوا کرتے تھے، انبیاء کے ساتھی ہوا کرتے تھے، خداوند عالم کی نصرت کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے، قربانیاں دینے والے لوگ یہی غریب طبقہ ہوا کرتا تھا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے انقلاب کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ہمارا یہ انقلاب جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ لے کر آئے ہیں، کاخ نشین نہیں لے کر آئے، محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں لائے. یہ انقلاب کون لے کر آئے؟ جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ لائیں، غریب و نادار لوگ لے کر آئے ہیں. عمرہ نے ساتھ نہیں دیا امام خمینی کا، پوری تاریخ میں انبیاء کا ساتھ دینے والے لوگ غریب طبقہ ہوتے تھا. لہذا زانی گرامی، ہمیں غربا پر، فقراء پر توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً اپنے خاندان کے لوگوں پر، اپنے ہمسائے پر، جہاں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے کلیگس ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں کون غریب ہے، نادار ہے، اس پہ زیادہ عنایت کرنی چاہیے. تم غریب پر عنایت کرو گے، اللہ تمہارے اوپر عنایت کرے گا. تم محتاج کی طرف توجہ کرو گے، اللہ تمہاری طرف توجہ فرمائے گا. لہذا اذان گرامی، دوسری چیز کہ جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سلمان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلمان کی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ کیا ہے؟ فقیر نشین ہونا، فقراء نشین ہونا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کی محفل میں بیٹھنا. اور تیسری چیز کہ جو سلمان کی خصوصیت بیان کی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے، ارشاد فرمایا کہ سلمان میں تیسری خصوصیت یہ تھی کہ سلمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پیروکار تھا. ایسے پیروکار تھے علی کے کہ علی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے سلمان، علی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. جہاں جہاں علی قدم رکھتے تھے وہاں وہاں سلمان قدم رکھتے تھے، نہ ایک انچ آگے، نہ ایک انچ پیچھے، نہ دائیں اور نہ بائیں، کیونکہ سلمان جانتے تھے کہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. لہذا جو شخص بھی علی کے دامن سے متمسک ہو گیا وہ شخص صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا. لہذا اذان گرامی، سلمان کے متعلق ملتا ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان امیر المومنین کی خواہشات کی اس طرح سے تکمیل فرماتے تھے کہ کبھی امیر المومنین کی حکم عدولی نہیں کرتے تھے، کبھی امیر المومنین کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. سلمان کو وہی چیز پسند تھی کہ جو امیر المومنین کو پسند تھی. سلمان ہر اس چیز سے نفرت کرتے تھے جس سے امیر المومنین نفرت کرتے تھے. حسن کرم، یہ بہت بڑا مقام ہے. آپ سوچیں، ہم بھی علی کے شیعہ ہیں، ہم بھی امام عصر کے شیعہ ہیں، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ ہیں، کیا ہمارا عمل بھی اسی طرح سے ہے؟ کیا جو امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں ہم بھی اس کو چاہتے ہیں؟ جو ہمارے لیے ناپسند کرتے ہیں کیا ہم بھی اسے ناپسند کرتے ہیں؟ جو عوامر امام زمانہ ہے کیا ہم بھی اس کی تکمیل کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہاں انسان کے درجات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کس درجے پر فائز ہے. جتنا جتنا انسان اپنے زمانے کا متی ہوتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ زمانے کے امام کی خواہشات میں ڈھلتا چلا جائے گا، ان کی ذات میں ضم ہوتا چلا جائے گا، اتنا بڑا مقام اس کا بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنا عظیم اس کا مقام ہوتا چلا جائے گا. یہیں سے اس کے ایمان کا پتہ چلے گا، یہیں سے اس کے عمل صالح کا پتہ چلے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا اذان گرامی، سلمان کا یہ مقام ہے، اس درجے پر فائز ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین نے سلمان کا ہاتھ پکڑا اور کوفے کے دروازے پر لے کر گئے. جب کوفے کے دروازے پر پہنچے، رات کا وقت تھا، سلمان کے سامنے ایک اشارہ کر کے سلمان کو سلمان کا مقام معنوی دکھایا، سلمان بہشت میں تمہارا یہ مقام ہے. سلمان دیکھ رہے ہیں بہشت کا منظر ہے اور اللہ کی نعمتیں، دودھ کی نہریں، حور و قصور، ساری چیزیں سامنے ہیں سلمان کے. ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلمان سے کہ سلمان، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تم نے ہماری بڑی اطاعت کی ہے، تم معرفت کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہو. سلمان، اگر تم چاہو تو یہ بہشت تمہاری ہے، آج کے بعد سے تم ہماری ہمراہی چھوڑ دو، یہ بہشت بھی تمہاری ہے. اللہ اکبر! اس وقت سلمان نے کیا ارشاد فرمایا؟ عزیزان گرامی، ایک دفعہ قدمیں امیر المومنین کے قدموں پر گر گئے. پاؤں پر گرنے کے بعد ایک دفعہ سلمان نے علی سے کہا کہ یا علی، یہ جو بہشت آپ نے مجھے دکھائی ہے، مجھے اس بہشت کو، میں نہیں چاہتا کہ اس بہشت میں جاؤں، میری بہشت تو آپ کے قدموں تلے ہے. اگر میں آپ کے قدموں سے متمسک ہوں، آپ کا اطاعت گزار ہوں، اگر میں آپ کی نوکری میں ہوں، تو یہی سب سے بڑی میرے لیے جنت ہے، یہی سب سے بڑا مقام ہے. حسن گرامی، اگر انسان بامعرفت ہو جائے تو پھر جنت و جہنم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، پھر اس کے لیے رضائے الہی، رضائے محمدی اور رضائے علوی سب سے بڑا مقام ہوا کرتا ہے. سب سے بڑی منزلت اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ علی مجھ سے راضی ہو جائیں، زمانے کا امام مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. وزن گرامی، آج جو پشاور کے مقام پر آرمی اسکول پر حملہ ہوا، تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ، جس میں جو آخری اطلاعات مجھے ملی ہیں 136 افراد، بچے اس میں اور بڑے شہید ہوئے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اذان گرامی، ہمارا ملک ان دہشت گردوں کے چنگل میں، حکومتوں کی نااہلی اور مقتدر قوتوں کی نااہلی کی بنیاد پر ہے. اگر ہماری حکومتیں ہوش کے ناخن لیتی، اس ملک سے مخلص ہوتی، تو آج یہ مشکلات ہمیں دیکھنی نہ پڑتی. افسوس اذان گرامی، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں پر کراچی سے لے کے اور پارا چنار تک بم دھماکے ہوتے تھے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، کاش یہ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے، تو آج ایسا نہ ہوتا کہ معصوم بچوں کے اوپر گولیاں برسائی جاتی، آج بلا تفریق مذہب و ملت اور رنگ و نسل آج سب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. کل مکتب تشیع کے ماننے والوں پر، مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والوں پر حملے ہوتے تھے، اور آج سب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. آج بچوں پر حملے ہو رہے ہیں، آج عورتوں پر حملے ہو رہے ہیں، آج بوڑھوں پر حملے ہو رہے ہیں، آج مساجد کے اندر حملے ہو رہے ہیں، آج ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں. فوج پر بھی حملے ہو رہے ہیں، پولیس پر بھی حملے ہو رہے ہیں، رینجرز پر بھی حملے ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اذان گرامی، جس وقت شیان حیدر کرار کا خون پانی کی طرح بہا کرتا تھا، آج بھی بہ رہا ہے ویسے تو، لیکن جس زمانے میں صرف شیعوں کا ٹارگیٹ کیا جاتا تھا، اس وقت سب لب سی کر بیٹھے ہوئے کرتے تھے، کوئی آواز نہیں بلند کرتا تھا. اذان گرامی، ظلم کے خلاف جب بھی تم آواز بلند نہیں کرو گے، وہ ظلم تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، اور پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سکوت اختیار کیا، آج وہی آگ ان کی دامن کو بھی اس آگ نے پکڑ لیا ہے. آج پورا پاکستان جل رہا ہے. قابل مذمت ہے آج کا یہ بم دھماکہ اور یہ کاروائی، دہشت گردانہ کاروائی، جس میں فائرنگ کر کے، بم دھماکے کر کے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. لیکن اذان گرامی، دیکھیں، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ جو کچھ آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ فقط پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا. ہاں، بیس کیمپ پاکستان کو بنایا گیا، دہشت گردی کی ابتدا یہاں سے کی گئی، اور دہشت گرد گروپوں کو پاکستان کے اندر جنم دیا گیا، ان کو پرورش کی گئی، اور اس کے بعد افغانستان، اور افغانستان کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں یہ لوگ پہنچ گئے. آج عراق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، مصر کے اندر، تمام عالم اسلام میں اس وقت یہ دہشت گرد گروپس موجود ہیں. کوئی طالبان کی شکل میں، کوئی داعش کی شکل میں، کوئی النصرہ کی شکل میں، کوئی لشکر جھنگوی کی صورت میں. اذان گرامی، آج یہ ظلم عالم اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے. تکفیریت نے جو عالم اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، وہ اسرائیل نے بھی نہیں پہنچایا. امریکہ جانتا ہے کہ وہ عالم اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اسرائیل جانتا ہے، یہودی جانتے ہیں کہ وہ عالم اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے خود مسلمانوں کے درمیان سے ایسے سرپھرے اور بے مغز اور بے عقل قسم کے لوگوں کو خریدا ڈالر دے کر، کہ جو لوگ مسلمانوں کا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ اکبر کہہ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر بے گناہوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. یہ جو آج 136 بچے شہید ہوئے، میں پوچھتا ہوں ان کا جرم کیا تھا؟ اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہو سکتا ہے تو سیکیورٹی فورسز ہو سکتی ہیں، ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر تمہیں جنگ لڑنی ہے تو سیکیورٹی فورسز سے جنگ لڑو، تم کیوں معصوم بچوں سے جنگ لڑتے ہو؟ لیکن اذان گرامی، کاش کربلا واقع نہ ہوتی، کاش کربلا کا سانحہ نہ ہوتا. یہ وہی یزیدیت ہے کہ جو ششماہ علی اصغر سے بھی علی کا بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہے. ششماہ علی اصغر بھی برداشت نہیں ہے نا اذان گرامی. آج پاکستان کی سرزمین پر اور عالم اسلام میں آج اذان گرامی انہیں برداشت نہیں ہے کہ یہ نااہل اور نادان لوگ کیا چاہتے ہیں عالم اسلام میں؟ چاہتے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے. کون سی خلافت؟ کس خلافت کی تم بات کرتے ہو؟ ایک طرف جناب ملا عمر صاحب ہیں، دوسری طرف ابوبکر بغدادی ہیں، پھر کوئی تیسرے شخص آ جائیں گے، تو کس کی خلافت کی بات کرتے ہو؟ ایک کو کہتے ہو امیر المومنین ہے، ایک کو کہتے ہو جی ابو بکر بغدادی جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. تو پہلے تو یہ طے کر لو کہ بھائی ان میں خلیفہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر اقتدار قائم کیا جائے، ایسا اقتدار کہ جس سے امریکی مفادات محفوظ ہو سکیں عالم اسلام کے اندر، اسرائیلی مفادات محفوظ ہو سکیں. ایسی حکومت چاہیے کہ جس کی وجہ سے فلسطینی مسلمان اپنی تحریک کو آگے نہ بڑھا سکیں، اسلام کی تبلیغ رک جائے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو داعش سوریہ کے بارڈر پر اور عراق کے بارڈر پر وہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں اذان گرامی؟ ان کی اصلیت کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو امریکی کیمپوں کے اندر پلے بڑے ہیں. ابو بکر بغدادی جو سی آئی اے کی جیل میں رہا ہے، امریکہ میں رہا ہے، اور امریکہ نے اس کو رہا کیا ہے، آزاد کیا ہے، اور مستند اور خبر کے مطابق خود موساد انٹیلیجنس نے اس کی تربیت کی ہے، یہودیت خود اس کے پیچھے ہے، پشتیبان ہے اس کی. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ عراق میں حکومت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سوریہ اور عراق میں حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں؟ عزائم یہ ہیں کہ اسلامی ممالک کو کھوکھلا کیا جائے، اسلامی ممالک کی فوج کے اوپر حملہ کیا جائے. آج داعش اس کا سب سے بڑا ہدف کیا ہے ذہن گرامی؟ کہ عالم اسلام کے اندر افراتفری پیدا کر دی جائے، مسلمانوں میں خانہ جنگی پیدا کی جائے، مسلمان افواج کو کمزور کیا جائے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدید ترین اسلحہ آج داعش کو دیا گیا ہے. کہاں سے ان کے پاس یہ اسلحہ آیا؟ کہاں سے ان کے پاس یہ ٹریننگ آئی؟ یہ لوگ کون ہیں؟ حسنِ گرامی یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کبھی کسی نام سے آتے تھے، کبھی کسی نام سے آتے تھے. ان تمام گروپس کو جمع کر لیا گیا اور اس کا نام داعش رکھ دیا گیا. ابو بکر بغدادی یہ کون ہے؟ اس کے لیے مشہور کیا گیا کہ یہ فلاں یونیورسٹی کا مثلا لیکچرار تھا، پروفیسر تھا، پی ایچ ڈی اس نے کیا، بڑا پڑھا لکھا انسان ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے؟ موساد کا ایجنٹ ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے. ان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ شیعان حیدر کرار کہ جو عراق میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھے، عراق میں جب حکومت اسٹیبل ہو رہی ہے اور وہ امریکہ کہ جس نے اپنے پنجے گاڑنے کے لیے عراق کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، چاہتے تھے کہ کسی طرح سے عراق میں وہ لوگ مضبوط ہو جائیں اور شیعہ کمزور ہو جائیں، شیعوں کے پاس اقتدار نہ رہے، حکومت نہ رہے، مرجعیت وہاں پر کمزور ہو. لہذا داعش کی بنیاد رکھی گئی. سوریہ کہ جو اسرائیل کے مد مقابل ہے، وہ سوریہ، وہ شام کہ جہاں جناب زینب کا روضہ ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا ذہن گرامی، کہ ہم جناب زینب کے روضے کو مسمار کر کے رہیں گے. ان کا ہدف یہ تھا، انہوں نے اعلان یہ کیا تھا. لیکن سلام ہو ان مجاہدین پر جو عباس علمدار کے غلام تھے، وہ لبنان سے بھی آئے، عراق سے بھی آئے، اور دنیا بھر سے حضرت عباس علمدار کے غلاموں نے جمع ہو کر یہ اعلان کیا کہ ہم عباس کے غلام ہیں اور زینب پر ایک دفعہ ظلم ہو چکا ہے، اب دوبارہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. اور آپ نے دیکھا ذہن گرامی کہ کس طرح سے وہ سوریہ کہ جو امریکہ ہڑپ کر چکا تھا، ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں نے، عباس علمدار کے چاہنے والوں نے امریکہ کے منہ سے سوریہ کو کھینچا ہے، اس کے شکم سے نکال لیا، سوریہ بچ گیا. لہذا سوریہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، شام ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، شیعوں کا مرکز ہے، ثانیہ زہرا کا حرم ہے ادھر، حزب اللہ کا مرکز ہے. لہذا ان کی خواہش ہے کہ سوریہ کمزور ہو جائے. ایک طرف سوریہ کمزور ہوگا، دوسری طرف عراق کمزور ہوگا. لہذا عزانی گرامی میں سلام بھیجتا ہوں آیت اللہ سیستانی پر کہ جب اربعین کے موقع پر، یہ چہلم کے موقع پر، جب علمبار کے نزدیک کے جو گاؤں تھے، شیعہ گاؤں، وہاں سے جب مومنین نے حرکت کی ہے زیارت کے لیے، ظاہر ہے کہ بڑی کثیر تعداد میں مومنین جو ہیں وہ چہلم کے موقع پر امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، لہذا جب دو دیہاتوں سے مومنین وہاں سے چلے اور اپنے دیہات کو خالی کیا اور وہاں خطرات پیدا ہوئے اور داعش نے قبضہ کیا ان دیہاتوں پر، تو اس وقت آیت اللہ سیستانی نے، اب یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے، فتویٰ دیا، حکم دیا، کہا کہ دیکھو آج امام حسین کی زیارت سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ تم اپنے دیہاتوں میں رہ کر، اپنے علاقوں میں رہ کر امام حسین کے مکتب کا دفاع کرو، امام حسین کی سرزمین کا دفاع کرو. حسین گرامی، اور اس کے بعد سے مومنین نے دوبارہ سے پلٹے اور جا کر داعش پر حملہ کیا اور الحمدللہ ان علاقوں کو آزاد کروایا ہے. داعش اور اس طرح کی منحوس گروہ جن کا کام عالم اسلام کو تباہ کرنا ہے، عزان گرامی آج پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے داعش کے نام پر لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. علی ابن ابی طالب کے ماننے والے اس طرح کی یزیدی طاقتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آل محمد کے ماننے والے الحمدللہ انہوں نے شام میں بھی ان کو شکست دی ہے، عراق میں بھی ان کو شکست دی ہے. ڈریں وہ لوگ کہ جو کربلا والے نہ ہوں، ڈریں وہ لوگ کہ جو علی ابن ابی طالب کے ماننے والے نہ ہوں، ڈریں وہ لوگ کہ جو جنگ احد سے بھاگنے والے لوگ تھے، جو علی کی طرح کرار ہوں، جو علی کی طرح شجاع ہوں، ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ذہن گرامی، ہمیں میدان میں رہنا ہے بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی داعش کیا ہے؟ کسی نے ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ یہ نام سنا کہ داعش کیا ہے۔ بھائی داعش جو آل محمد کی دشمن ہے، ایک آل محمد کے ماننے والے کو اس کا شجر نسب پتہ ہونا چاہیے، یہ کہاں سے اٹھی، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں، کیا اہداف ہیں، کیا اغراض و مقاصد ہیں ان کے۔ افسوس کے ساتھ کہ اگر ہمارے شیعان حیدر کرار کو کوئی فکر نہ ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے عراق کے اندر، یمن میں کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ مکتب تشیع ازان گرامی ایک شجرہ سایہ دار اور شجرہ توانا بن کر، شجرہ طیبہ بن کر آج پوری دنیا کو سایہ دے رہا ہے۔ آج وہ یمن کہ جہاں تقریباً شیعہ ناپید تھے، الحمدللہ وہی شیعہ جو زیدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، آج الحمدللہ وہی زیدی شیعہ امام خمینی کے انقلاب کی بدولت آج وہ 12 اماموں کے ماننے والے شیعوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ حوثی قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ زیدی آج شیعہ اثنا عشری مکتب سے منسلک ہو چکے ہیں۔ آج ایک انقلابی تحریک ازان گرامی شیعوں کی یمن کے اندر موجود ہے، بحرین کے اندر موجود ہے، حجاز کے اندر موجود ہے، لبنان کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ ازان گرامی ہمیں ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے، دشمن پریشان ہے۔ لہٰذا یہ جو نئے نئے نام لے کر آتے ہیں وہ اس وجہ سے لاتے ہیں کہ کسی طرح سے شیعان حیدر کرار کو ڈرایا جائے۔ یہ ایک نئی پریزنٹیشن کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئے جنگی حربوں کے ساتھ، نئی جنگی اسلحے کے ساتھ داعش نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے۔ لیکن ازان گرامی یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اگر ہم کربلا کے ساتھ منسلک ہیں، اگر ہم حسین ابن علی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے اوپر باقی ہیں، عباس علمدار سے کیے ہوئے عہد کے اوپر باقی ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ کہاں ہے وہ داعش؟ آ کر دیکھیں، حسین کا حرم ہے اور کروڑوں کا مجمع ہے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، شیر خار بھی ہیں، کروڑوں افراد امام حسین کے حرم کا طواف کر رہے ہیں۔ کسی کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے کہ داعش اور داعش جیسی لعنتی تنظیموں کی ایک بہت بڑی شکست ہے، موت ہے ان لوگوں کی ازان گرامی۔ لہذا ہمیں اس عزم حسینی کے ساتھ ازان گرامی اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر جو یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہم ہر ظالم کے مخالف ہیں، پہلے بھی مخالف تھے، آج بھی مخالف ہیں۔ اگر آج پاکستانی فوج ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں۔ جو بھی ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لڑے گا، ہم اس کے شانہ بشانہ ہیں۔ لہذا زانی گرامی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مٹھی بن کر، تمام کے تمام پاکستانی ایک مٹھی بن کر، ایک مکہ بن کر ان دہشت گردوں کے خلاف قیام کریں۔ عزاداران سید الشہداء، اگر کربلا میں یزید وہ دہشت گردی نہ کرتا تو آج عالم اسلام میں دہشت گردی نہ ہوتی۔ اگر اس دن علی اصغر کو ذبح نہ کیا جاتا، قاسم کو ذبح نہ کیا جاتا، تو آج ان مظلوم اور معصوم بچوں کا ان اسکولوں کے اندر اس طرح سے بہیمانہ قتل نہ ہوتا۔ عزاداران سید الشہداء، کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ہمیں راستہ دکھلاتی ہے، کربلا راستوں کو کھولتی ہے، کربلا امید دلاتی ہے، کربلا سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتی ہے، کربلا بزدلوں کو شجاع بناتی ہے۔ بس عزاداران سید الشہداء، وقت بہت ہو گیا، میں دو جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب حسین میدان کربلا میں تنہا رہ گئے ان عزاداروں، تو ایک دفعہ حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی، هل من ناصر ينصرنا، هل من ذاب بن يذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، ارے کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ میں نہیں جانتا حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، حسین کو معلوم ہے کہ زینب اب خیمے میں تنہا رہ گئی ہے، سکینہ، ننے ننے معصوم بچے، اہل حرم اب خیام حسینی میں تنہا رہ گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بس حسین نے ایک دفعہ حل من ناصرین کی صدا بلند کی، ایک دفعہ گنج شہیدہ میں پڑے ہوئے لاشوں میں تھر تھری پیدا ہو گئی، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہوں، مولا اگر موت نے اجازت دی ہوتی تو ابھی آپ کی نصرت کے لیے آتے۔ بس عزاداروں، حسین ایک دفعہ خیمے میں آئے، خیمے میں آ کر ایک دفعہ الوداع کے لیے جناب زینب کو کہا، زینب میرا آخری سلام قبول کرو، ام کلثوم میرا آخری سلام قبول کرو، ننی سکینہ میرا آخری سلام قبول کر لو۔ بس عزاداروں، میں نہیں جانتا حسین نے کیسے اجازت لی ہوگی۔ بس اب جو حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں۔ عزاداروں، حسین گھوڑے سے کہہ رہے ہیں، او میرے گھوڑے، اے میرے با وفا گھوڑے، میں نے تجھے بڑا تھکایا ہے، تو تین دن کا بھوکا بھی ہے، تو تین دن کا پیاسا بھی ہے، لیکن تیرا مولا بھی بڑا پیاسا ہے، تیرا مولا بھی تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اے میرے با وفا گھوڑے، یہ آخری سفر ہے، اس کے بعد تجھے میں اذیت نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، گھوڑے نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا زاداروں، تو کیا حسین دیکھتے ہیں؟ ننی سکینہ گھوڑے کی سمو سے لپٹی ہوئی گھوڑے سے کہہ رہی تھی، او بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جانا، جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ میرا مولا حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ عزاداروں، ایک دفعہ ننی سکینہ کو گود میں لیا، تسلیاں دی۔ میں نہیں جانتا حسین کیسے رخصت ہوئے ہوں گے۔ بس اب گھوڑے پر دوبارہ سے سوار ہوئے، گھوڑا چند قدم چلا، پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلا، یا ابن زہرا، ارے زہرا کے لال ذرا ٹھہر جا، زہرا کے لال ذرا رک جا۔ اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بہن زینب در خیمہ پر کھڑی ہوئی حسین کو بلا رہی ہے۔ حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، بہن زینب کے پاس گئے، بہن زینب سے کہا، بہن کیا بات ہے؟ ابھی تو میں نے رخصتی طلب کی تھی، خدا حافظی کی تھی، اب کیا یاد آ گیا؟ کہا، اماں زہرہ کی وصیت یاد آ گئی، بھیا اپنا ذرا گلو مبارک نزدیک لانا۔ اب جو حسین نے گلے کو نزدیک کیا، زینب نے بڑھ کر حسین کے گلے پر بوسے دیے۔ اجرکم اللہ، امام حسین نے کہا، بہن زینب یہ کیا کیا؟ کہا، اماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ میں کربلا میں نہیں ہوں گی، زینب میری طرف سے حسین کے گلے پر بوسے دینا۔ ارے یہ وہ گلا ہوگا جس پر شمر کا تند خنجر چلے گا۔ بس حسین نے بھی ایک عجیب جملہ کہہ دیا۔ عزاداروں، حسین نے کہا، بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں کو بلند کرنا، اپنے بازوؤں کو بلند کرنا۔ اب جو زینب نے بازو بلند کیے، کہا، اماں زہرا نے کہا تھا حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گی، میری طرف سے زینب کے بازوؤں پر بوسے دینا۔ ارے یہ وہ بازو ہوں گے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ان میں رسن باندھی جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا۔ بار الہ حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو پورا فرما، ان کی شرعی حوائج کو برابر فرما۔ بار الہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، بار الہ نسل در نسل ہماری نسلوں کو عزادار سید الشہداء میں شمار فرما، بار الہ ہمیں دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ حضرت عباس علمدار کا، ISO کے جن بچوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، فرش عزا کو بچھایا ہے، بار الہ تجھے واسطہ حضرت قاسم کا، بار الہ ان بچوں کو سیرت حضرت قاسم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دہشت گردوں سے پاک فرما، ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، بار الہ ملت تشیع کی حفاظت فرما، ہمیں متحد و منظم فرما، بار الہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما، بحرین، یمن، عراق، حجاز، جہاں جہاں آل محمد کے ماننے والے، بار الہ ان کی حفاظت فرما، روضہائے مقدسہ آئمہ کی حفاظت فرما، جناب ثانیہ زہرا کے روضے کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، علماء حقہ براج کرام بالخصوص رہبر معظم کا سائے اس ملت پر مستدام فرما، بار الہ قلب اتھر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔